دیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، والصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چن کے ناظرین، پروگرام دار الافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ، اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں بطور خاص آپ کے ہی شرعی مسائل، عموماً جو انسان کو درپیش مسائل ہوتے ہیں جن کا سیکھنا ضروری ہے، تو کئی ایسے شرعی مسائل ہیں کہ جن کو ہم اس پروگرام میں وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ سوال جواب کی صورت میں یہ شرعی رہنمائی، شرعی احکامات آپ تک پہنچائے جاتے ہیں۔ اول تاخیر ہمارے ساتھ پروگرام میں آپ شامل رہیں تو انشاءاللہ بہت سا علم دین سیکھنے کو ملے گا۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی محمد کفیل رضا عطاری ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج کرام؟
الحمدللہ علی کل حال،
ماشاءاللہ۔ بڑھتے ہیں ہم ناظرین کے سوالات کی طرف، کچھ ویڈیو سوال موجود ہیں، دیکھتے ہیں وہ کیا ہیں۔
میرا نام ناصر حسین ہے، میرے مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں ایک بات بہت عام ہو چکی ہے، اگر شیشہ ٹوٹتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس گھر میں کوئی آفت آئے گی، اور بس اوقات یہ بھی کہتے ہیں کہ شیشہ ٹوٹتا ہے تو کوئی نیک فعال اس سے لیتے ہیں کہ بھائی آج کوئی نہ کوئی خوشی کی بات ہوگی، آج کچھ نہ کچھ خوشی کی خبر ملے گی۔ کیا اس طرح کا فعال لینا، کیا اس طرح کا شیشے سے ٹوٹنا مراد لینا، کیا درست ہے؟
جی، شیشہ ٹوٹ رہا ہے تو اچھا فعال بھی لے رہے ہیں اور کوئی برا بھی سوچ رہے ہیں، کیا کہتے ہیں آپ؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگ مختلف چیزوں سے برا فعال لیتے ہیں،
ٹھیک،
اور اس طرح کے وہم پال کر بیٹھ جاتے ہیں، حالانکہ ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کسی چیز سے آپ برا فعال لیں، اس چیز کو اپنے حق میں برا جانیں، تو در حقیقت یہ بدشگونی ہے، اور اسلام میں بدشگونی جائز نہیں ہے، اور اس کی کوئی حقیقت بھی نہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ اگر کسی چیز کو، کام کو کرتے وقت کوئی ایسی چیز تمہیں درپیش آ جائے جس سے بدشگونی لوگ لیتے ہیں، تو اب تم وہ کام کر گزرو اور بدشگونی کی طرف توجہ نہ دو،
ٹھیک۔
تو لہٰذا ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، چاہے کانچ ٹوٹے یا بسا اوقات لوگ دودھ گر جائے تو اس کو برا فعال لے لیتے ہیں، یا اور کوئی بھی نقصان ہو تو اس نقصان سے یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی آج اگر کوئی کام کرنے جا رہے تھے تو وہ کام صحیح نہیں ہوگا، یا اپنے پورے دن کو یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی آج اس دن کے اندر ہمیں کوئی بڑے اہم فیصلے نہیں لینے چاہیے۔ تو ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اسلام میں بدشگونی کا کانسیپٹ نہیں ہے، بلکہ اس سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ اچھا فعال لینے کا تو ذکر ملتا ہے کئی چیزوں سے، لیکن برا فعال لینا نہیں ہے۔
اچھا، یہ کہہ رہے ہیں شیشے سے بھی اچھا فعال لے رہے ہیں کہ کوئی کام اچھا ہونے والا ہے یا کوئی اور، یعنی شیشے ٹوٹنے سے جہاں کچھ لوگ توہمات میں پڑتے ہیں یا برا فعال لیتے ہیں، تو یہ اچھا شگون لے رہے ہیں، اس پہ آپ کیا کہیں؟
اچھا شگون لینے کا، یعنی اس کا کوئی لنک بنتا ہو اور بزرگان دین سے یا احادیث طیبہ سے وہ چیز ثابت ہو تو ایک جدا بات ہے، یا سامنے والے سے آپ گفتگو کر رہے ہیں اور اس نے کوئی بڑی اچھی بات کہہ دی، تو وہ اچھی بات سے ہی جو ہے وہ آپ اچھا شگون جو ہے وہ لیں گے، ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ نقصان والی چیزوں سے خامخائی کے جو
اچھا فعال لینا شروع ہو جائے،
لگانا جو ہے وہ شروع کر دیں، تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو عمومی طور پر تو لوگ برے فعال ہی لیتے ہیں، یہ اچھے فعال لینے والے بہت کم ہی جو ہے وہ شاذ و نادر ہی کوئی ہوگا جو نقصان کی کسی چیز سے یہ تصور باندھ لیں کہ اس سے ہمارا فائدہ ہوگا، لوگ عموماً اس سے برا فعال ہی لیتے ہیں، اور برا فعال لینے کی کوئی حقیقت نہیں۔
ٹھیک ہے. ایک ہے اچھا فال اور ایک ہے برا فال, یعنی اچھا شگون اور برا شگون. برا شگون منع ہے, اس کی اسلام میں کوئی گنجائش ہی نہیں. اچھا شگون اور جیسے فرمایا کہ اس کی کوئی لنک بھی تو ہو, تعلق بھی ہو. لنک تعلق سے مراد جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جس قوم کے ساتھ ایک صلح کے معاملات کرنے ہیں, تو اس وقت سہیل, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سہیل نامی شخص آئے, تو یہ سہیل سے آپ نے وہ لیا معاملہ کے سہل کی طرف, آسانی کی طرف. تو معاملہ جھگڑے کا ہے, چونکہ یہ ہے تو سلجھ جائے گا, معاملہ بہتر ہو جائے گا. تو یہ ایک لنک بھی بنتا ہے نا اسے. آپ کسی کام کے لیے نکلیں, سامنے کوئی بزرگ نظر آ گئے, تو ایک اچھا فال لینا کہ امید بہتری ہوگی. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. جا رہے ہیں اتفاق سے گھر سے نکلتے ہوئے, والدہ نے کوئی دعا دے دی, کوئی اچھے کلمات کہہ دیے گھر سے, کوئی اچھے کلمات, تو یہ اچھا فال ہے. ٹھیک ہے, آپ یہ لے سکتے ہیں. لیکن بدشگونی اور برا فال اس کی ممانعت ہے. جی مزید سوال.
میں ایک کمپنی میں ملازم ہوں, میں اپنی کمپنی سے کسی کو اگر کوئی اسٹاک دیتا ہوں, بیچتا ہوں, اور اس جیسے کمپنی سے میرا ریٹ طے ہو گیا 15 روپے, اور آگے وہ میں 18 روپے میں دیتا ہوں, اور بیچ میں اس کے درمیان 3 روپے پر بھی اڈن میں اپنا پروفٹ رکھتا ہوں, کیا یہ جائز ہے شرن؟
جی ملازم بھی ہیں اور بیچ میں ان کو رکھنا بھی.
دیکھیں, آپ جب کمپنی کے ملازم ہوتے ہیں تو آپ کمپنی کے بہاف پر آگے تمام ڈیل کر رہے ہوتے ہیں, گویا کہ آپ کمپنی کے وکیل ہوتے ہیں, ایجنٹ ہوتے ہیں کمپنی کے. تو ایسی صورت کے اندر آپ جو بھی ڈیل کریں گے, جتنے کی بھی کریں گے, وہ ساری کی ساری ڈیل کمپنی کی طرف ہی آئے گی. وہ آپ نقصان میں بیچیں گے, تو اگر کمپنی نے آپ کو نقصان میں بیچنا الاؤ کیا ہوا ہے تو بھی وہ کمپنی نقصان برداشت کرے گی, اور پروفٹ میں بیچیں گے, اور وہ پروفٹ کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو, بہرحال وہ سارا کا سارا پروفٹ کمپنی کا ہی ہوگا. اگر آپ اجرت پر ہیں, نوکری پر ہیں, کہ آپ کی تنخواہ ہے, تو آپ کو وہ تنخواہ اس کی ملے گی, آپ کام اس چیز کا کر رہے ہیں. اور اگر آپ بروکر ہیں تو ایسی صورت کے اندر آپ کو کمیشن آپ کا ملے گا. لیکن یہ جو ہے کہ آپ کو ایک کمپنی ریٹ بتا دیتی ہے, اس سے اوپر جتنا بھی بکے وہ آپ کا, یہ کہہ دیا جائے یا نہ کہا جائے, دونوں ہی صورتوں کے اندر یہ درست نہیں ہے. ٹاپ رکھنا جسے کہتے ہیں, تو یہ بروکر کے لیے بھی جائز نہیں ہے. اس کے لیے بھی حکم یہی ہے کہ وہ اپنی بروکری کا کمیشن لے سکتا ہے عرف کے مطابق, اس سے زیادہ نہیں لے سکتا. اور ٹاپ رکھنا, یا بعض لوگ جو ہے وہ کمیشن دیتے ہی نہیں, یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں اتنے دے دو, اس سے اوپر جتنا ہے وہ تمہارا ہے, تو یہ درست نہیں ہے. اور خاص طور پر جو کمپنی کا ملازم ہے اس کے لیے تو ہرگز ہرگز یہ چیز جائز نہیں ہے. اس پر لازم ہے وہ 1 روپے اوپر بیچے یا 10 روپے اوپر بیچے, اگرچہ اس کے تعلق کی وجہ سے مل رہا ہو. یعنی ویسے کمپنی وہ چیز بیچنے جائے, ہو سکتا ہے اتنے میں نہ بکے, یا خریدنے جائے تو اتنے میں نہ خریدی جائے, لیکن اس کے اگرچہ ذاتی تعلقات کی بنیاد پر بھی اسے وہ چیز سستی مل رہی ہو, جب بھی اس پر لازم ہے کہ چاہے وہ چیز خریداری میں سستی ملے یا بیچنے میں وہ جو ہے وہ زیادہ قیمت میں بیچے, دونوں ہی صورتوں میں نفع جو ہے وہ کمپنی کا ہوگا. یہ اپنے پیسے نہیں رکھ سکتا بیچ میں, ایسا کرنا دھوکہ دینا ہے جو کہ جائز نہیں.
اچھا, یہ پرچیزر نہ ہو کمپنی کے, ایک تو نا خاص جن کا کام ہی خرید و فروخت کرنا ہے, وہ کمپنی اس کو رکھتی ہی اسی پرپز پر ہے اور یہی اس کا کام ہے, یہ ایسا نہیں, اس کا کام کوئی اور ہے, لیکن یہ ڈیل کہیں سے بنا کے دے رہا ہے ان کو, تب بھی اس کا یہی حکم.
اب دیکھیں, اب بھی دو صورتیں ہیں. ایک یہ ہے کہ کمپنی نے اس کا کام تو نہیں ہے, لیکن کمپنی نے اب اس کو یہ کام دے دیا ہے کہ بھائی تم یہ والی ڈیل کرو.
صحیح,
تو اب اگرچہ اس کی اسپیسیفک ڈیوٹی میں تو نہیں تھا, لیکن ابھی کمپنی نے ہی دیا اس کو کام,
وہ ڈیوٹی,
اور یہ ڈیوٹی ٹائم کے اندر ہی وہ کام کر رہا ہے, تو بہرحال یہ چیز جو ہے وہ ڈیوٹی کے مطابق ہی یہ اس کی تمام چیزیں کمپنی کو ہی ادا کرے گا. ایک یہ ہے کہ یہ جناب اضافی طور پہ الگ سے اپنی کمپنی کے آفر کرتا ہے کہ بھائی میرا ایک جان پہچان والا ہے, میں آپ کی اس سے ڈیل کروا دیتا ہوں, آپ اس کے ساتھ بیٹھ جائیں, میں آپ کو اچھے داموں میں ڈیل کروا دوں گا, اور ایسی صورت میں ایز اے بروکر کام کر رہا ہوں اور کمیشن لوں گا, اور اتنا پرسنٹ کمیشن لوں گا, اور وہ عرف کے مطابق ہے.
تو یہ اور یہ اپنی ڈیوٹی سے الگ سے کر رہے ہیں,
مگر اس کے اندر بھی جو آپ کمیشن لیں گے, وہ ایک تو آپ جس کے ساتھ کمیشن طے کر رہے ہیں اسی کو بتا کر ہی لیں گے، بغیر اس بتائے چھپا کے لے نہیں سکتے آپ. یعنی اگر کمپنی سے کمیشن کا تقاضا کر رہے ہیں تو آپ کمپنی کو بتائیں گے پہلے سے ہی کہ بھائی میں آپ کے ساتھ یہ کام جو کر رہا ہوں کمیشن کی بنیاد پہ کر رہا ہوں، بروکر کے طور پہ کر رہا ہوں، مجھے اس کا اتنا کمیشن چاہیے. اور اگر آپ اپنے اس دوست یا جان پہچان والے کا سے کمیشن لینا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو بھی یہ بتا دیں گے کہ بھائی میں تمہاری کمپنی کے ساتھ یہ ڈیل کروا رہا ہوں، لہٰذا مجھے تم اس میں اتنا کمیشن دینا. لیکن یہ اسی وقت جب کہ آپ ڈیوٹی کے علاوہ کام کریں.
صحیح.
اگر آپ پرچیزر ہیں تو اگرچہ آپ اپنے جاننے والے کی ڈیل کروائیں تو آپ جاننے والے کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم اس کے اندر میرے اتنے پیسے رکھ لینا.
صحیح.
کہ اب ایسا کرنا آپ کے لیے جائز نہیں.
یعنی اس میں شرعی درست صورت بھی ہو سکتی ہے اور عموماً ناجائز صورت.
عموماً ناجائز صورتیں جو ہے وہ ہوتی ہیں پرچیزر یا اس طرح کے جو ڈیل کرنے والے ہوتے ہیں وہ اس معاملے کے اندر جو ہے وہ اپنا کمیشن رکھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کمیشن کی وجہ سے کمپنی کو لاس دیتے ہیں. کہ ایک شخص وہی مال اگر جو ہے وہ ان کو اچھے دام میں دے رہا ہوگا یہ اس سے نہیں لیں گے کہ وہاں سے ان کو کمیشن نہیں مل رہا، یہ کمپنی کے لیے مہنگا دام مال خریدیں گے، یا کوالٹی کے اندر جو ہے وہ لو کوالٹی کا مال خریدیں گے صرف اپنے کمیشن بنانے کے چکر کے اندر. تو جب انسان لالچ میں آ جاتا ہے تو پھر وہ دوسرے کا نقصان کرنا شروع ہو جاتا ہے، اپنی دیانت داری کے تقاضوں کو بھی جو ہے وہ بھول جاتا ہے. تو لہٰذا اسی لیے بنیاد سے ہی شریعت نے اس چیز کا انہیں پابند کیا کہ جب آپ ڈیوٹی پر ہیں تو اب آپ ڈیوٹی والا ہی کام کریں گے، اور ڈیوٹی کے مطابق جب آپ کام کر رہے ہیں تو اس میں آپ کسی بھی قسم کا کوئی نفع نہیں لے سکتے.
کہتے ہیں نا کہ اپنی ایک بوٹی کے لیے دوسرے کا بکرا ذبح نہیں کرو.
جی.
یعنی آپ کو تو وہ ایک بوٹی اور چند ہی، مطلب ایک مثال دی، مطلب چند ہزار آپ کو ملیں گے بالفرض، یا چند سو روپے ملیں گے، اس کے لیے دوسرے کا آپ نے پورا کام کر دیا. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہر ایک کے ساتھ خیر خائی کا ہمیں شریعت مطہرہ نے حکم دیا ہے.
دارالافتاء اہل سنت میں مفتی صاحب سے سوال عرض ہے کہ جمعہ کے خطبے میں جس طرح اس کے آداب ہے اسی طرح نکاح کے خطبے کے بھی آداب ہے؟ کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے مبارک جب نکاح کے خطبے میں آئے تو انگوٹھے چوم سکتے ہیں؟ جواب عنایت فرما دے.
جمعے کے خطبے میں بھی نہیں چوم سکتے، تو شاید جمعے کے خطبے میں انہوں نے سمجھا ہو کچھ اور یا اس کا برعکس سمجھا ہو. بہرحال خطبہ نکاح کا ہو یا جمعے کا ہو تو کیا درود پاک پڑھنا یا انگوٹھے چومنا کیا فرماتے ہیں؟
جی، خطبہ چاہے جمعہ کا ہے، عیدین کا ہے، نکاح کا ہے، تمام خطبے کے ایک ہی احکام ہیں کہ ان کو خاموشی کے ساتھ سننا فرض ہے، اور اس میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی عمل چاہے آپ کے افعال سے ہو، کام سے ہو، یا آپ زبان سے اس کا کوئی ذکر وغیرہ کریں، یہ دونوں ہی منع ہیں. تو خطبہ نکاح کے اندر بھی، خطبہ جمعہ میں بھی، اور عیدین میں بھی، سب میں ہی آپ درود پاک بھی نہیں پڑھ سکتے اور انگوٹھے بھی نہیں چوم سکتے.
ٹھیک ہے، دل ہی دل میں درود پاک
ہی دل میں اگر درود پاک پڑھیں کہ زبان سے نہ پڑھیں تو اس کی اجازت ہے.
ٹھیک ہے. اچھا، جمعے والے دن خطبہ تو نہیں ہے لیکن اس سے پہلے اذان ثانی، اس دوران کیا؟
اذان ثانی کے دوران بھی جو ہے وہ بہتر یہی ہے کہ آپ درود پاک دل میں جو ہے وہ پڑھیں، زبان سے نہ پڑھیں،
اور انگوٹھے بھی نہ چومیں.
انگوٹھے بھی نہ چومیں.
ٹھیک ہے، یہ کچھ مواقع ہوتے ہیں. انگوٹھے چومنا جائز ہے، مستحب عمل ہے، عام نارمل حالات. کچھ مواقع ایسے ہیں کہ جس میں ظاہر ممانعت ہے تو ہم آپ کو ممانعت ہی بتائیں گے. جیسے فاتحہ شریف ختم جسے کہتے ہیں پڑھ جا رہا ہے نا، تو اب اس میں آیت مبارکہ آتی ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. جو آیت مبارکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے، آپ کے خاتم النبیین ہونے کے حوالے سے وہ بھی دلیل ہے، اور یہ آیت وہاں پڑھی جاتی. تو اب یہاں چونکہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، اس وقت بھی لوگ بعض انگوٹھے چوم رہے ہوتے ہیں، تو یہ ممانعت ہے. اس میں شدت کے ساتھ کسی دوسروں کو یا وہیں تلاوت کے دوران وہ ٹوکنا نہیں چاہیے، اور نہ اس طرح کا کوئی، پیار محبت سے جائیں، سمجھا دیا، اسی طرح امام صاحب نے کبھی مسجد میں سمجھا دیا. یعنی یہ ایسے معاملات میں وہ نہیں کہ ہم آپس میں کوئی لڑائی جھگڑے شروع کر دیں. ظاہر ایک انگوٹھے چومنا لوگوں میں ایک رائج ہے، تو کوئی اگر چوم ہی لیتا ہے، بعض اوقات ارادہ نہیں بھی ہوتا پھر بھی انگوٹھے چومنے کی طرف، تو اس میں کوئی لڑائیاں یا اس طرح کے معاملات کرنے کی یہ اجازت نہیں ہے. مزید سوال.
میرا سوال ہے، میت والے گھر میں 3 دن تک چولہا نہیں جلتا کیونکہ اس کو غلط سمجھا جاتا ہے، برا فال لیا جاتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ اور 3ویں، 10ویں، 40ویں کرنا کہاں سے ثابت ہے؟
جی
دیکھیں، چولہا جلانا یہ 3 دن تک کوئی منع نہیں ہے، بالکل جو ہے وہ جلا سکتے ہیں، پہلے دن بھی جلا سکتے ہیں. البتہ پہلے دن چونکہ میت کے جو اہل خانہ ہوتے ہیں، قریبی عزیز و اقارب ہوتے ہیں، ان پر غم کی کیفیت ہوتی ہے، وہ سوگ میں ہوتی ہیں، تو اس لیے مستحب یہ ہے کہ اس دن کھانا ان فقط اہل خانہ کا، جو گھر کے اہل خانہ ہیں ان کے لیے کھانے کا اہتمام دوسرے افراد جو ہے وہ کر دیں، لیکن اگر کوئی اس دن بھی نہیں کرتا تو خود یا گھر میں ہی کوئی دوسرے افراد پکا دیتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ چولہا جلانا منع ہے، چولہا جلانا منع نہیں ہے، چولہا جلانا جائز ہے، تو پہلے دن بھی جو ہے وہ کھانا بنا سکتے ہیں اور بعد میں بھی بنا سکتے ہیں اور چائے وغیرہ بھی بنا سکتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ ان کے لیے چولہا جلانا ہی منع ہے، پہلے دن مستحب ہے کہ دیگر اہل عائزہ قریبہ دور کے ہیں یا جو محلے والے ہیں پڑوسی ہیں وہ کھانا پیش کریں، لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے، بہتر ہے مستحب ہے، تو بلا وجہ اس چیز سے جو ہے وہ برا فال نہ لیا جائے، اس چیز کو یہ سمجھنا کہ آگ جلنے سے جو ہے وہ کوئی نقصان ہوگا میت کو، تو ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں۔
اچھا، اس میں یہ کہ پہلے دن بھی اگر پڑوسی نے کھانا دے بھی دیا تو ظاہر گھر میں بعض اوقات چھوٹے بچے ہوتے ہیں
جی،
ان کے لیے چولہا تو جلایا جائے گا، دودھ گرم کرنا ہے
دودھ اور کوئی جو ہے وہ کام جو ہے وہ ہو، تو اس بچوں کو حرج نہیں ہے، پہلے دن بھی جو ہے وہ جلا سکتے ہیں،
جلا سکتے ہیں، یعنی اس معاملے میں زیادہ شدت بھی نہیں اختیار کرنی چاہیے، اور ٹھیک ہے اگر پڑوسی اس طرح کے تعاون کرتے ہیں اور وہاں پہ کوئی، یعنی ایسے بھی مشاہدے میں کہ اس گھر کا چونکہ چولہا نہیں جلے گا، یہ خواتین ہی وہاں جا رہی اس کا چولہا جلے گا،
ایسے ہوتا ہے جو آپ نے جیسے کہا بچوں کے حوالے سے، تو وہ یہی ہوتا ہے کہ بھائی یہاں چولہا بند ہے، بچوں کا اگر دودھ بھی گرم کرنا ہے تو وہ برابر والے گھر میں جا کر ہی جو ہے وہ گرم کر کے
جی
لایا جاتا ہے، تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اور گھر میں چولہا جلانے سے کسی بھی قسم کی کوئی نحوست یا کوئی بری بات نہیں ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، گھر میں بھی چولہا جلایا جا سکتا ہے۔
ٹھیک ہے، تیجا دسواں بیسواں چالیسواں انہوں نے کہا کہاں سے ثابت ہے؟
تیجا دسواں بیسواں چالیسواں یہ تمام چیزیں ایصال ثواب ہے کہ ان تمام مواقع کے اوپر، یہ مواقع ہیں، تیجا تیسرا دن ہے، دسواں دسواں دن ہے، اور چالیسواں جو ہے وہ چالیسواں دن ہے چہلم جسے منایا جاتا ہے، تو اس دن در حقیقت قرآن خوانی کی جاتی ہے، تسبیحات پڑھی جاتی ہیں، اور یہ سب کچھ پڑھ کر اس کا ثواب میت کی روح کو ایصال کیا جاتا ہے، تو ایصال ثواب قرآن کریم سے ثابت ہے، احادیث طیبہ سے ثابت ہے، تو لہٰذا ان مواقع کے اوپر بھی وہی ایصال ثواب ہی کیا جا رہا ہوتا ہے، تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، ایصال ثواب قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اور وہ قرآن کریم کی تلاوت کر کے ہے یا ذکر و اذکار تسبیحات پڑھ کر ہے، تو ان چیزوں کو جس طرح عام ایام میں پڑھنا اور پڑھ کر اس کا ثواب اپنے مرحومین کو ایصال کرنا جائز ہے، تو ان مواقع کے اوپر بھی کرنا جائز ہے۔ دنوں کی عموماً جو تخصیص ہوتی ہے وہ لوگوں کی آسانی کے لیے ہوتی ہے کہ اس دن لوگ جمع ہو جاتے ہیں، ایک اہتمام کر لیا جاتا ہے، زیادہ لوگ جمع ہوتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ ختم قرآن ہو جاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار اور تسبیحات پڑھ لی جاتی ہیں، تو یہ فوائد جو ہے وہ دن مخصوص کرنے سے ہوتے ہیں، ان میں آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں، چالیسواں آپ جو ہے وہ چالیسویں کے بجائے اکتالیسویں دن کر لیں یا انتالیسویں دن کر لیں، تو اس میں
جو بھی سہولت
نہیں ہے سہولت کے مطابق، اسی طرح دسویں کے اندر بھی کر سکتے ہیں، سویم میں بسا اوقات بعض لوگ بلا وجہ بہت زیادہ بحث بھی کر رہے ہوتے ہیں یا ضد بھی کرتے ہیں کہ نہیں جناب انتقال اس دن ہوا تھا، تدفین اس دن ہوئی ہے، کوئی تدفین کے حساب سے تین دن کاؤنٹ کر رہا ہوتا ہے، کوئی جو ہے وہ انتقال کے وقت سے کاؤنٹ کر رہا ہوتا ہے، اچھا مغرب کے بعد انتقال ہو جائے تو کوئی اس کو الگ دن شمار کر رہا ہوتا ہے، اور اگر بارہ بجے کے بعد ہو تو پھر کوئی اس کو
مائنس
سے جو ہے وہ الگ مائنس کر رہا ہوتا ہے، تو ان سب باتوں کے اندر بحث کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، کسی بھی طرح سے آپ تیسرے دن پر، یا بسا اوقات یوں بھی ہوتا ہے جمعہ ہوتا ہے تو جمعہ والے دن پتا ہوتا ہے مسجد کے اندر زیادہ لوگ آئیں گے تو اس دن سویم کا اہتمام کر لیتے ہیں اگرچہ وہ دوسرا ہی دن ہوتا ہے، تو ان میں کوئی حرج نہیں ہے، دوسرے دن بھی آپ سویم یا تیجا رکھ سکتے ہیں، تیسرے دن بھی آپ رکھ سکتے ہیں، چوتھے دن بھی اگر کوئی رکھتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔
اچھا، اس میں تقسیم کری جیسے یہ ہیں، ایسے میت کے اعتبار سے بھی چھوٹا بچہ ہے تو اس میں چلیں ایک دن بعد کر لیں
جی،
بڑا ہے تو اس میں دو دن کا سپیس رکھ لیں، کئی لوگ اس اعتبار سے بھی بعض اوقات یہ کر رہے تھے، تو یہ سب کوئی شرعی طور پر یہ گنتی یا یہ تعداد یہ ضروری نہیں ہے، اپنی سہولت پر ہے ایصال ثواب، ایصال ثواب ایک کا عمل دوسرے کو، یعنی اس نے کچھ پڑھا، کچھ بھی کیا، بخش دیا یا اس کے لیے صدقہ کر دیا یا اس کے لیے دعا کی، یہ باقاعدہ قرآن حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے جب پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آپ کیونکہ ان کی والدہ کا انتقال ہوا تھا تو ان کے لیے کون سا افضل صدقہ ہے، تو آپ نے فرمایا پانی، تو انہوں نے پانی کا ایک کنواں کھدوا کر کہا کہ لام سعد، یہ سعد کی ماں کے لیے، یعنی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی والدہ کے لیے لام سعد باقاعدہ فرما کر کہ یہ میری والدہ کے ایصال ثواب کے لیے، تو ایصال ثواب بالکل جائد ہے. باقی اوپر کی جو اگر کوئی اس طرح کی تعین کرتے ہیں اور اس کو ضروری نہیں سمجھتے, ظاہر ضروری تو کوئی بھی نہیں سمجھتا ہوگا, سہولت کے لیے تعین کی جاتی ہے کہ منگل کو ہے, پیر کو ہے, اتوار کو ہے, چھٹی ہوتی لوگوں کو آسانی سے پہنچاتے ہیں, تو اس میں کوئی حرج والی بات بھی نہیں ہے. جی مزید سوال.
میرا نام محمد اسامت تاری ہے, میں لیاقت آباد کا رہائشی ہوں, بلاک 4 کا. میرا دارالافتاء اہل سنت سے سوال یہ ہے کہ ہمارا جو کام ہے وہ صوفے کا کام ہے, صوفے کا میرا کاروبار ہے, اور میں جو ہے شو روم والے کو سپلائی پر جو ہے مال دیتا ہوں. اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے مال دیتے ہیں تو اس کا حساب کتاب یوں ہوتا ہے کہ ہم ڈسپلے پہ مال دیتے ہیں کہ ہم بکنے پہ آپ کو مال دیں گے. اب شو روم والا کیا کہتا ہے کہ وہ صوفہ سیل آؤٹ ہو جاتا ہے, پھر شو روم والا یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ آدھے پیسے لے لیں اور آدھے پیسے جو ہے ہم نے یہاں دے دیے, ہم نے وہاں خرچہ کر دیے, ہم نے وہاں خرچہ کر دیے. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا شو روم والے کا ایسا کرنا جائز ہے؟
جی
دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ کہ بکنے پر شو روم میں ڈسپلے کے اوپر جو مال دیا جاتا ہے, اب یہ کمیشن کا تو ہوتا نہیں ہے, وہ آگے جتنے کا بھی بیچے
ٹھیک
سارا اسی کا ہوتا ہے, اور ان سے جو اس کے ریٹ طے ہیں, اگر طے ہیں, ویسے طے ہوتے ہی ہیں, تو ریٹ طے ہونے چاہیے اور اس کی ادائیگی کی ٹائمنگ بھی طے ہونا ضروری ہے.
صحیح.
جب بکے گا جب دیں گے یہ درست نہیں.
ٹھیک.
کیونکہ یہ جو مہلت ہے یہ مجھول ہے, کل بکے گا یا ہو سکتا ہے سال بھر تک نہ بکے.
صحیح.
تو لہٰذا اس کی کوئی نہ کوئی ٹائم لائن طے کر لیں کہ بھئی ایک مہینے کے اندر آپ اس کی ہمیں پیمنٹ ادا کریں گے. اب آپ کو دکھتا ہے کہ بھئی وہ چیز نہیں بکی تو آپ اسے بھلے اور مہلت دے دیجیے گا, ٹھیک ہے جناب ایک مہینے بعد اور دے دیجیے گا, 15 دن بعد دے دیجیے گا, تو یوں مہلت تو آگے آپ بڑھا سکتے ہیں. لیکن ابتدائی طور پہ جب آپ کا کوئی بھی چیز اس کے ساتھ آپ سیل کر رہے ہیں, بیچ رہے ہیں, تو ایسی صورت میں آپ کو اس سے طے کرنا ہوگا کہ بھائی اس چیز کی قیمت اتنی ہے اور یہ میں نے آپ کو بیچ دیا, اب وہ اس کا مالک ہے, اب اور اس کی ادائیگی آپ اتنی ٹائم بعد کریں گے. اب اگر وہ چیز نہیں بھی بکتی تو ان سے وہ واپس لینا ان پر لازم نہیں ہوگا. ہاں باہمی انڈرسٹینڈنگ اگر یہ ہو کہ بھائی ٹھیک ہے نہیں بکے گی تو میں آپ کو ریٹرن کر دوں گا اور میں لے لوں گا, تو وہ ایک جدا بات ہے. عموماً مارکیٹ میں کئی جگہ پر یہ چل رہا ہوتا ہے کہ آپس میں یوں انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ بھائی اگر نہیں بکے گا تو آپ مال ہمیں دے دیجیے گا, ہم کہیں اور بیچ دیں گے. لیکن در حقیقت وہ مالک ہے, اگر اب اس کی دکان کے اوپر وہ چیز ضائع ہو جاتی ہے, خدا نخواستہ جل جاتی ہے, تو ایسی صورت میں اس کا ذمہ دار وہی ہوگا
شو روم والا,
کیونکہ یہ بیچ چکے ہیں.
ٹھیک ہے.
ایک یہ ہے کہ یہ اس کو بیچیں کمیشن کے اوپر کہ بھائی یہ میرا مال ہے تم اپنی دکان کے اوپر ڈسپلے تم کرو.
ٹھیک ہے.
اور اس کا ریٹ جو ہے نا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس سے نیچے نہیں بیچنا. اب اس سے اوپر جتنے کا بکے گا وہ بہرحال جو ہے وہ اصل کارخانے والے کا ہی ہوگا جس نے ڈسپلے کروایا ہے. ان کو کمیشن طے کرنا پڑے گا دکان والے کے ساتھ.
ٹھیک.
کہ بھائی آپ مال جتنے کا بکوائیں گے اس کا اتنا پرسنٹ میں آپ کو کمیشن دوں گا.
صحیح.
اب وہ کمیشن بھی عرف کے مطابق ہونا ضروری ہے, جو بھی ان کی انڈسٹری ہے, مارکیٹ ہے, وہاں پر جتنا بھی پرسنٹیج چل رہی ہو, 4% ہے, 5% ہے, جتنا پرسنٹیج چل رہا ہے اس کے اندر اندر رہ کر کام کر سکتے, اس سے زیادہ پرسنٹیج کے اوپر کمیشن بھی طے نہیں کر سکتے. اب ایسی صورت میں جبکہ انہوں نے اس کو کمیشن کے طور پر دیا ہے, تو یہ جو صوفہ ہے یہ اس کے پاس امانت ہے.
ٹھیک ہے.
اس کی غفلت اور کوتاہی نہ ہوئی اور نقصان ہو گیا تو وہ کارخانے والے کا نقصان ہوگا. بہرحال دونوں صورتوں میں جو ان کا سوال ہے, کمیشن والی صورت ہے یا بیچنے والی صورت میں, جب آپ ٹائم پیریڈ طے کر لیں گے تو اب اس کے بعد بلا وجہ اس کا ہیلے بہانے بنانا, ہیل اجت کرنا کہ بھائی آدھے پیسے ادھر دے دیے ادھر دے دیے, یہ درست نہیں ہے. وہ شخص جو کہ غنی ہے, مالدار ہے, ادائیگی پر قدرت رکھتا ہے, اس کے باوجود قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرتا ہے, ایسا کرنا اس کا ظلم ہے,
یعنی گناہ ہے.
گناہ ہے. تو بالکل اس پر لازم ہے کہ ہرگز اس طرح کے ہیلے بہانے نہ بنائے, یا تو آپ مہلت ہی اس سے زیادہ وقت کی لیں.
صحیح.
جو مہلت ہے اس کے اوپر پوری ادائیگی کرے, اس وقت پھر ہیلے بہانے نہ بنائے. ہاں واقعی کوئی ایسی صورت ہو گئی کہ ناگہانی آفت آ گئی, بھائی خدا نہ خواستہ چوری ہو گئی, ڈکیتی ہو گئی کہ پیسے بچے ہی نہیں, تو ایک جدا صورت ہوتی ہے. لیکن عام طور پر یہ اسی طرح چل رہا ہوتا ہے کہ نہیں یار اگر ان کو پورے پیسے دے دیں گے تو یہ اگلا مال نہیں ہمیں دیں گے, تھوڑے سے پیسے پھنسا کے رکھو گے تو یہ جو ہے نا مال جو ہے وہ طریقے سے دے گا, اگلا مال اس سے لینے کے لیے یہ والے پیسے اس کے تھوڑے پھنسا کے رکھو, آدھے یہ دو گے پھر اگلا مال آئے گا پھر آدھے دے دینا.
کام لگتا ہے یہ پھنسانے والا ہی چل رہا ہے ہر جگہ.
ہاں
یعنی مزدور مستری
سب
ٹھیکے دار نے مزدور پکڑے ہوئے ہیں, وہ بھی اس آٹھ دن نیچے ہی رکھے گا, وہ کہے گا کہ بھائی بھاگ جائیں گے, میرا کام بیچ میں اٹک جائے گا.
جی
کارپینٹر ہے وہ, اس طرح دیگر مکینک ہیں تو اس طرح.
اور آپ دیکھیں ہر ایک دوسرے کو پھنسا رہا ہوں.
جی ہاں بالکل, وہ کہہ رہے کہ یہ اس کو روک کر
دوسرے کو پھنسا رہا ہے, وہ خود بھی آگے کسی نہ کسی کے ہاتھوں میں
پھنسا
ہوا ہوتا ہے. تو یہ
یعنی معاشرے میں ہم نے غلط چیزیں رائج کی تو ہر کوئی پھنس گیا.
اصل وہی کہ جس کا جو کام ہے, جس سے جو ہم حق کی بات کر رہے ہیں کہ بھائی آپ کو یہ چیز ٹائم پہ کرنی ہے, وہ کر نہیں رہا. تو اب اس کا طریقہ لوگوں نے یہی نکالا ہوا ہے کہ بھائی پیسہ ایسی چیز ہے جس سے ہر کوئی جو ہے نا سیدھا ہو جاتا ہے. تو حالانکہ چاہیے یہ کہ اگر میں یہ چاہتا ہوں, اور دیکھیں ہوتا کیا ہے معاشرہ فرد سے بنتا ہے, میں یہ چاہتا ہوں میرے ساتھ کوئی ایسا نہ کرے, تو بہرحال مجھے کم سے کم اپنے ماتحتوں کے ساتھ یا اپنے ڈیلنگ کرنے والے افراد کے ساتھ اس معاملے کو کلیئر کرنا ہوگا.
صحیح,
جب میں کروں گا تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا اسی طرح آہستہ آہستہ دوسرے لوگ جو ہے وہ میرے ساتھ بھی جو ہے وہ سیدھے ہو جائیں گے اور سارے معاملات کو بہتر طریقے سے کریں گے.
اور اس سے ان لوگوں کی بھی بڑی دل آزاری ہوتی ہے کفیل صاحب, جن جو بےچارے اس طرح کے معاملات میں نہیں ہیں.
جی,
وہ کسی کا کچھ روکتے نہیں ہیں نہ وہ کرتے ہیں, حتی الامکان وعدے پورے کرتے ہیں. اب ان کے ساتھ جب کوئی ہاتھ اس طرح کے کر دیتے ہیں یا ان کو اس طرح مارکیٹ کے ان اصولوں کو متعارف کروا دیتے ہیں تو پھر ہوتا یہ کہ یہ بھی آگے شروع کر دیتے ہیں.
جی ایسے یعنی
تو ہونا نہیں چاہیے. اگر غلط چیز کوئی کہیں سے آ رہی ہے تو آپ اپنی اچھائی پر رہیں, آپ قائم رہیں, اللہ اس کی آپ کو انشاءاللہ برکت عطا فرمائے گا. اور آپ اپنے ماتات یا اپنے جن سے آپ ملازمین ہو یا ویسے ہی مزدور جو ہیں جن سے کام لیتے ہیں, تو آپ ان کے ساتھ ایسا نہ کریں تو انشاءاللہ اس کی آپ کو برکت بھی ملے گی. اور ہو سکتا ہے, امید ہے کہ اسی کی بدولت آپ کے بھی جو معاملات اٹکے ہوئے ہیں اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے اور آپ کے معاملات وہ سیدھے ہو جائیں. تو بہرحال ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. مزید
میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قسم اٹھاتا ہے تو قسم اٹھانے کے بعد وہ قسم توڑ دیتا ہے, تو اس کے لیے قسم کا کفارہ کیا ہو؟
قسم اٹھاتا ہے قسم توڑ دی, لیکن سوال مبہم ہے, کیا قسم تھی, کون سی قسم تھی, اس کی کوئی ڈیٹیل نہیں بتائی.
بعض لوگ دل میں کسی بات کے بارے میں بھی سوچ لیتے ہیں, اسے بھی قسم سمجھ رہے ہوتے ہیں.
حالانکہ
قسم کا تعلق الفاظ کے ساتھ ہے.
اچھا,
آپ نے دل میں فقط ارادہ کیا ہے تو اس کی خلاف ورزی پر کوئی قسم کا کفارہ لازم نہیں ہوگا.
ٹھیک,
ہاں قسم کے آپ الفاظ کہیں گے کہ میں قسم کھاتا ہوں یا اللہ کی قسم ہے, تو یوں یہ قسم ہوتی ہے. اچھا, بعض لوگ قسم اٹھاتے ہیں وہ کہ جس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں, غیر اللہ کی جیسے قسم اٹھا لیتے ہیں, ماں باپ کی قسم,
ماں کی قسم, بچوں
کی قسم, تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور اس کے توڑنے کی ویسے کوئی کفارہ بھی لازم نہیں ہوتا. بہرحال اسی نے اللہ پاک کی قسم اٹھائی یا مطلق قسم کھائی اور وہ کام پھر اس نے کر دیا کہ وہ قسم ٹوٹ گئی, تب اس پر لازم ہوگا کہ کفارہ دے. کفارہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا یا 10 مسکینوں کو کپڑا پہنانا ہے.
صحیح,
اور جو اس کے اوپر قادر نہ ہو مالی اعتبار سے تو پھر اس کے لیے ہے کہ وہ 3 روزے مسلسل رکھے, پے در پے 3 روزے رکھ کر بھی وہ کفارہ ادا کر سکتا ہے. اب جو پہلی صورت ہم نے بیان کی کہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا, اس کے اندر قدر تفصیل ہے کچھ کہ آپ نے کھانا جس کو صبح کھلایا اسی کو شام میں بھی کھلانا ہے.
صحیح, یعنی یہ کفارہ
من یہ جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے لوگوں کے لیے. تو اس کا دوسرا آسان حل یہ ہے کہ آپ ایک صدقہ فطر کی مقدار, یعنی 2 کلو گندم یا اس کا آٹا یا اس کی قیمت, یہ آپ کسی ایک مستحق کے زکوٰۃ کو دے دیں. اسی طرح 10 مستحقین زکوٰۃ کو آپ الگ الگ ایک ایک صدقہ فطر کی مقدار دے دیں گے تو آپ کا کفارہ ادا ہو جائے گا.
ایک کو نہیں دے سکتے,
ایک کو آپ ایک دن میں نہیں دے سکتے. اگر ایک دن میں ایک شخص کو ہی آپ نے 10 دے دیے تو وہ ایک ہی ادا ہوگا.
صحیح,
ایک کو ہی آپ دینا چاہتے ہیں تو پھر ہر روز بلا کر اس کو دیجیے,
یعنی
10 دن تک اسے دیجیے,
اور وہ رہے بھی 10 دن تک شریف فقیر.
ہاں, وہ 10 دن تک شریف فقیر بھی جو ہے وہ رہے, تو پھر ایسی صورت کے اندر آپ کا یہ کفارہ ادا ہوگا. تو اس بات کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے. عموماً قسم کے کفارہ نارمل ایک ہوتا ہے کہ بھائی آپ نے یوں پوری رقم اٹھائی اور صدقہ کر دی, کسی مستحق کو دے دی, تو ایسا کرنے سے وہ ادا نہیں ہوتا. اگر آپ دعوت اسلامی کے اندر بھی قسم کا کفارہ جمع کروائیں تو بتا کر جمع کروائیں, کیونکہ جیسے ہم نے ابھی آپ کو تفصیل بتائی کہ اس کی ادائیگی جو ہے وہ تھوڑی سی عام صدقات کے مقابلے میں مختلف ہے.
ٹھیک ہے, یعنی وہاں مینشن کر دیں کہ یہ صرف جیسے صدقہ واجبہ ہے تو صدقہ واجبہ, لیکن وہاں
صدقہ واجبہ یہ بھی صدقہ واجبہ ہے, صدقہ نافل نہیں ہے. یعنی آپ مسجد میں نہیں دے سکتے, تو یہ ہے صدقہ واجبہ کہ مستحق کے زکوٰۃ کو ہی جائیں گے، لیکن آپ قسم کا کفارہ آپ مینشن کریں گے تاکہ اس کی ادائیگی اس طرح ہوگی کہ جناب ایک ایک صدقہ فطر کی مقدار یا تو 10 افراد کو دی جائے گی،
ٹھیک ہے،
یا پھر جو ہے وہ ایک ہی کو اگر دینی ہوگی تو وہ 10 دن تک دی جائے گی،
10 دن تک دی جائے گی، اور اس سے کفارہ بھی ادا ہو، پھر ادا ہوگا،
پھر ادا
ہوگا، ٹھیک ہے. اگر یہ کسی کے پاس طاقت نہیں ہے کہ وہ 10 مسکینوں کو نہ کھانا کھلا سکتا ہے نہ کفارہ یہ دے سکتا ہے، تو پھر اگلا آپشن کیا ہے؟
جیسے ہم نے کہا کہ یہ دونوں آپشن ہیں، کپڑے پہنانا اور کھانا کھلانا، 10 افراد کو آپ نے جو ہے وہ کپڑے جو ہے وہ دے دیے، سوٹ دے دیا آپ نے، اور ان دونوں پر قادر نہیں ہے، یعنی مالی کفارات کی ادائیگی پر وہ شخص قادر نہیں ہے، تو اب ایسی صورت کے اندر اس شخص کے لیے حکم یہ کہ یہ پے در پہ مسلسل 3 روزے رکھے،
3 روزے،
تو یہ 3 روزے رکھتا ہے اور ان 3 روزوں کے درمیان یہ مالی اعتبار سے کفارے کی ادائیگی پر قادر بھی نہیں ہوتا. جب 3 روزے مسلسل رکھ لے گا تو کفارہ ادا ہو جائے گا،
ٹھیک ہے. یعنی یوں سمجھیں کہ ایک قسم، بعض اوقات تو قسمیں کھاتے ہی رہتے ہیں لوگ،
جی جی بہت لوگ،
اگر اس کا کفارہ دیکھ لیں تو کم از کم پاکستانی جو اماؤنٹ ہے تو 4000 کے لگ بھگ ایک قسم کا کفارہ بن جائے گا. 2 کلو آٹے کی قیمت جو ہے 350 سے اوپر بن رہی ہے، ٹھیک ہے، مختلف آپ کے علاقے میں جو بھی بن رہی ہو، 2 کلو آٹے کی قیمت ہے. اب اگر
20 کلو آٹا آپ سمپل جو ہے وہ سمجھیں،
یعنی 20 کلو آٹا اس کی قیمت
قیمت جو ہے وہ آپ کو نکالنی ہے،
تو اب 20 کلو آٹے میں جیسے ابھی حالیہ منگوایا تو 1600-1700 یوں کر کے 10 کلو آٹا،
جی
اب اسی کو ڈبل، یعنی 3500 سے 4000 روپے یہ بنے گا ایک قسم، اور اب اگر آپ کے اوپر بل پر 10-15 قسمیں ہیں تو 4000 کے ساتھ آپ ذرا حساب لگائیں مختلف کتنی قسمیں، یعنی وہ ان کے کفارے بن جائیں گے جہاں کفارہ لازم آتا ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہر قسم کا کفارہ ہے، جہاں قسم کا کفارہ لازم آتا ہو. اور اس کے لیے قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات منالیہ کا بہت ہی ایک پیارا اور ایک علمی رسالہ قسم کے بارے میں، شرعی رہنمائی پر مشتمل اور شرعی احکامات پر مشتمل یہ رسالہ ہے، اس کو لیجئے، اس کا مطالعہ بھی کیجئے. کئی صورتیں ایسی ہوتی ہیں جہاں جھوٹی قسمیں ہوتی ہیں، گناہگار ہوتا ہے آدمی لیکن کفارہ وہاں نہیں ہو رہا ہوتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کفارہ نہیں ہے تو آدمی جھوٹ بولتا رہے یا جھوٹی قسمیں اٹھاتا رہے، یہ ہرگز درست نہیں ہے. اپنے آپ کو جہنم کا حقدار بنانا ہے، گناہگار اپنے آپ کو کرنا ہے، تو یہ بھی ایک بیسک یہ معلومات اس کی ہمیں رکھنی چاہیے. اور وہ خواتین، وہ بہنیں بطور خاص جو اس چیز کا خیال نہیں کرتیں، اور پھر ان کو دیکھے آگے بچوں کے اندر بھی یہ چیزیں آ جاتی ہیں کہ قسم 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 بار بار، تو ان چیزوں کے بہرحال احتیاط برتنی چاہیے. قسم جائز کھائیں جب ضرورت ہو، درست قسم کھانے میں ممانعت نہیں ہے، لیکن اس میں کثرت نہیں ہونی چاہیے کہ آپ ایک دن میں صبح اٹھیں شام تک 50 قسمیں آ جائیں اپنے گھر میں، پھر اگلے دن قسمیں، پھر اگلے دن قسمیں، تو ایسا بالکل نہیں. جو تاجر لوگ ہیں وہ بھی قسمیں اگر کھاتے ہیں اور پھر جھوٹی قسمیں، اس سے تو برکت چلی جاتی ہے. ایک تو جھوٹ کا گناہ، اوپر سے اس کاروبار کی برکت بھی چلی جاتی ہے، تو اس سے ضرور اپنے آپ کو بچانا چاہیے. جی مزید
بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں تمام ہر علوم کا بیان ہے، اور قرآن مجید کی آیت پیش کرتے ہیں کہ قرآن پاک میں ہر خشک و تر کا بیان ہے، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں تمام علوم و فنون کیا موجود ہیں یا نہیں، یہ کس طرح واضح کیا جا سکتا ہے؟ اس حوالے سے ارشاد فرمائیے.
جی، قرآن پاک میں ہر تر اور خشک ہر چیز کا بیان ہے. وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ.
قرآن کریم کے اندر یقیناً ہر چیز کا بیان ہے، لیکن ہر چیز کا بیان ہر کوئی اس میں سے اخذ کر سکے یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں،
ٹھیک.
تو جس کو جتنا قرآن کریم کا علم تھا، تو سب سے زیادہ علم قرآن کریم کا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام علوم و فنون کا جو ہے وہ علم تھا، بلکہ وہ علوم و فنون جو آج تک شاید
وجود میں نہ
آئے ہوں، لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہو، تو وہ بھی آپ کو جو ہے وہ پتہ. اور بہت ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ احادیث کی وہ پیشن گوئیاں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے بیان کر دی، آج جناب اس کے اوپر سائنس یا میڈیکلی ریسرچ کر کے اس چیز کو ثابت کیا جا رہا ہوتا ہے، تو وہ سب اس وقت کیا تھا؟ اس وقت یہ سب کچھ نہیں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ قرآن کا علم تھا جس کے ذریعے سے آپ نے یہ تمام چیزیں بیان کی. تو بالکل قرآن کریم کے اندر سب چیزیں موجود ہیں، کچھ چیزیں اس کے اندر واضح موجود ہیں، کچھ چیزیں اس کے اندر اشارات کے ساتھ موجود ہیں، اور پھر ان تمام کی تفصیل کے لیے احادیث طیبہ موجود ہیں، اور پھر جو بھی قرآن کریم کو سیکھنے والے تھے، جاننے والے تھے، انہوں نے ان اپنے علم کے مطابق جو اللہ پاک نے انہیں عطا فرمایا ان میں سے بہت ساری ایسی چیزیں بیان فرمائیں، وہ قرآن کریم پر لکھی ہوئی جو بے شمار تفاسیر ہیں، کتابیں ہیں، وہ لکھنے والوں نے ایک ایک موضوع پر الگ الگ پوری پوری کتابیں کئی کئی جلدوں کے اندر مرتب کی، کسی نے اگر کوئی سائنسی چیز لی تو اسی کے اوپر لکھی، کسی نے صرف کھجور کو ہی لیا تو کھجور سے ہی قرآن کریم سے متعلقہ تمام آیات اور ان تفاسیر کو جو ہے وہ ایک جگہ جمع کیا، اسی طرح اور مختلف چیزوں کو۔ تو بالکل یہ بات جو ہے وہ اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ قرآن کریم کے اندر علوم و فنون نہیں ہیں، بالکل ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہم وہ چیزیں سیکھ نہیں پاتے یا انہیں جان نہیں پاتے اپنے علم کی کمی کی وجہ سے۔ جو علماء کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو انہوں نے یہی تمام چیزیں بیان کیں۔ اگر آج آپ غیر مسلموں کے ترقی اور جدید سائنسی علوم کی طرف نظر کرتے ہیں اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی انہوں نے یہ کہاں سے حاصل کی، تو کئی جگہوں کے اوپر ان کے پیچھے جو ہے وہ اسلامی جو ہے وہ سائنسدان اور فلاسفہ کی جو ہے وہ کتابیں ملتی ہیں کہ جس کو انہوں نے ٹرانسلیٹ کر کے جو ہے وہ اس میں لے کر آئے اور پھر آگے انہوں نے مشاہدات کیے یا انہوں نے اس کے اوپر پریکٹیکلز کیے تو اس کے نتائج جو ہے وہ، لیکن ان کی جو بیسک بنیادی رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں وہ آپ کو جو ہے وہ اسلامی علماء کے جو ہے وہ تحریروں سے ملتی ہیں۔ اور انہوں نے وہ چیزیں کہاں سے لیں؟ قرآن کریم سے جو ہے وہ حاصل کی، احادیث نبویہ سے حاصل کی۔ تو لہٰذا بالکل قرآن کریم میں سب کچھ موجود ہے، بس ہمیں پڑھنے اور جاننے والا چاہیے۔
اچھا، آپ نے فرمایا کہ ہر چیز موجود ہے اور علوم بھی ہیں، یہ ہر ایک کے لیے جس کا جو دل کرے وہ خود ہی کہے کہ میں قرآن سے یہ اخذ کر رہا ہوں، میں قرآن سے یہ اخذ کر رہا ہوں، میں قرآن سے یہ اخذ کر رہا ہوں، اس پہ کیا کہیں گے؟
دیکھیں، قرآن کریم کو حدیث پاک کے بغیر سمجھنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، تو قرآن کریم کو احادیث کے ذریعے سے سمجھائے گا۔ احادیث بہت ساری وہ ہیں کہ جس کو آپ کو سمجھنے کے لیے علماء کے کلام کو جاننا ہوگا، اہل عرب کی لغت کو بھی جو ہے وہ جاننا ہوگا، اور بھی دیگر تمام بہت ساری چیزیں ہیں جن علوم کا جاننا ضروری ہے۔ تو ان تمام علوم کو جانے بغیر اپنی مرضی سے اپنے منمانی تشریحات جو ہے وہ آپ قرآن کریم کی آیات کی ہرگز نہیں کر سکتے، بلکہ کسی بھی قسم کی تشریح کی اجازت نہیں ہے۔ کہ جو مفسر ہوتا ہے اس کے لیے تو بے شمار علوم و فنون کا ہونا ضروری ہے، وہ ان علوم و فنون کی روشنی میں ہی تفسیر بیان کرتا ہے، اپنی مرضی سے کوئی بات خود نہیں کہہ سکتا۔ تو لہٰذا ہمیں بجائے اس کے، اچھا ہم میں سے بعض ہوتے ہیں جو کہ ان چیزوں کی طرف چلتے ہیں کہ بھائی سب کچھ موجود ہے، اب ان سے آپ پوچھ لیں کہ بھائی نماز آپ کو آتی ہے، وہ نہیں آتی، لیکن وہ قرآن سے بیٹھ کے آپ کو سائنسی جو ہے افکار بتا رہے ہوں گے، تو ان کو نماز کا نہیں پتہ، ان کو عقائد کا نہیں پتہ، انہیں جو ہے وہ اور دیگر چیزوں کا نہیں پتہ۔ تو وہ تمام چیزیں اگرچہ ہیں قرآن میں، لیکن ابتدان سب سے بنیادی چیز قرآن کی کیا ہے کہ قرآن کتاب ہدایت ہے۔ قرآن اس لیے نازل ہوا کہ ہم اس سے ہدایت حاصل کریں۔ سائنسی علوم و فنون سیکھنے کے لیے قرآن نازل نہیں ہوا، وہ اس کا ایک ضمنی ہے کہ اس میں سب کچھ موجود ہے، جو علم کے ذریعے سے وہ چیزیں سیکھے گا اسے اس کا بھی جو ہے وہ خزانہ اس کے ہاتھ آئے گا، لیکن ابتدائی اور یہ اسی کو آئے گا کہ جو پہلے اس کی جو بنیادی کتاب ہدایت والی جو چیز ہے اس کو سیکھے، اور نہ صرف سیکھے بلکہ سیکھ کر اس پر عمل بھی کرے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم قرآن کریم کو قرآن کریم کو کتاب ہدایت کے طور پر لیں اور اس میں بیان کردہ چیزوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو جو ہے وہ سیدھی راہ پر جو ہے وہ لائیں، اور جو اس میں احکام بیان ہوئے، جو قصص بیان ہوئے، ان کو نہ صرف پڑھیں بلکہ احکام پر عمل کریں، اور قصص سے عبرت حاصل کر کے اپنے جو ہے وہ اعمال اور اخلاق کو درست کریں۔
قرآن پاک میں سورہ قمر میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ یہ قرآن ہم نے یہ آسان کر دیا۔ تو ایسے لوگ جو عام طور پہ جن کو قرآن پاک یا حدیث یا آج تک جو تفاسیر لکھی جا رہی ہیں ان کے بارے میں تو کوئی شدھ بدھ نہیں ہے، علم بھی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یہ قرآن آسان ہے، ہم جو مرضی تشریح اس کی کریں۔ تو قرآن جو آسان ہے وہ پڑھنے کے لیے، ایک آدمی تھوڑی سی کوشش کرے قرآن پڑھنے والا بن جاتا ہے۔ قرآن آسان ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، کہ قرآن کے واقعات، قرآن کی آیات کو سن کر آدمی اگر چاہے تو وہ نصیحت حاصل کر سکتا ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن سمجھنے کے لیے بھی آسان ہے اور اس کے لیے نہ آدمی حدیث کی طرف جائے نہ تفاسیر کی طرف جائے۔ تو اس لیے ہم احادیث مبارکہ اور صحابہ کے اقوال، تابعین اور وہ اپنے اسلاف اور بزرگوں نے جو کچھ آج تک قرآن سے سمجھا اور مفسرین نے لکھا اسے، جی ہاں ایسا باقاعدہ ان کی تفسیر کو بیان کیا، تو ہمیں ان کا تابع رہ کر اور انہی کے اصولوں کے مطابق ہی قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنا ہے، اور ظاہر یہ بیٹھے بٹھائے نہیں ہوگا بلکہ اس کے لیے بہت سا علم سیکھنا ہوگا۔ ہر آدمی نہ ترجمہ کر سکتا ہے، ہر آدمی نہ کوئی اس کے حوالے سے کہ وہ خود ہی مفسر بن جائے، نہیں، ہر عالم اور ہر مولانا بھی نہیں کر سکتا، بلکہ اس کے لیے بھی کئی شرائط ہے کہ کون ترجمہ کر سکتا ہے، تفسیر کے درجے پہ کون ہے۔ تو اس کے لیے محترم ناظرین کرام، ان چیزوں کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ آج کل نام قرآن کا لے کر کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو لوگوں کے عقائد، نظریات، ان کی سوچیں، ان کی فکریں وہ تبدیل کر رہے ہوتے ہیں، اور جو کچھ انہوں نے سمجھا وہ انڈھیل رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کی صحبتوں سے ہی بچنا ہے، ان کی بات سننے سے ہی بچنا ہے، ہمیں اپنے اسلاف اور بزرگوں کی تفاسیر کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور قرآن مجید فرقان حمید کے نور سے ہمارے سینوں کو روشن فرمائے، اور یہ فہم ہم سب کو بھی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔
ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔